أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال تبارك وتعالى في سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حضرات تقریباً ڈیڑھ پونے دو ماہ سے جو گفتگو ان اجتماعات میں ہو رہی ہے آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ماہ شعبان شروع ہو جائے گا جو تمہید ہے رمضان کی. حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس کے بعد تو ہم اسی کی مناسبت سے روزے اور رمضان کے موضوع پر گفتگو شروع کریں گے. آج کی گفتگو کا موضوع جیسا کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کے ذہن میں ہوگا اسلامی نظم جماعت یا اقامت دین کے لیے کس نوع کی ہیئت تنظیمی درکار ہے. یہ ہے وہ آخری بحث اس سلسلہ گفتگو کی کہ جو ڈیڑھ پونے دو ماہ سے ہمارے ہاں جاری ہے. میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ وہ بحث کی مختلف کڑیاں جو پہلے ہم طے کر آئے ہیں انہیں ذہن میں تازہ کرا دوں. اور میں جب سوچ رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کچھ حسن اتفاق سے تین تین کے گروپ بنتے چلے گئے ہیں ہماری گفتگووں میں. پہلی بات جو اس مرتبہ تفصیلاً زیر بحث نہیں آئی لیکن اس سے پہلے اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور پچھلی مرتبہ کے شذرات میں میں نے اشارہ کیا تھا. تین اصطلاحات ہیں کہ اگرچہ ان کے مابین اپنے مفہوم کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن مدعا اور مراد کے اعتبار سے وہ تینوں ایک ہی ہیں. وہ قیام نظام مصطفیٰ کہلائے علی صاحب الصلاۃ والسلام، یا اسے آپ قیام نظام اسلامی سے تعبیر کریں، یہ در حقیقت مختلف گروہوں کی اصطلاحات ہیں جن سے وہ اپنے جداگانہ تشخص کو نمایاں کرتے ہیں. یا آپ چاہیں تو اس کے لیے جو خالصتاً قرآنی اصطلاح ہے، اقامت دین، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اصطلاحات تین ہیں، مفہوم میں بھی باریک باریک فرق ہے، لیکن ان تینوں سے مراد، ان کا مدعا بہت حد تک ایک ہے. دوسری بات یہ کہ جو ان کا مشترک مدعا یا مفہوم ہے، وہ چیز ہمارے لیے تین اعتبارات سے اہم ہے. اولین اور اہم ترین پہلو یہ کہ وہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ جس دین کے ہم پیرو ہیں، جس دین کے ہم مدعی ہیں، اسے قائم کریں. ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. ثانیاً یہ کہ ہماری قومی عزت اور وقار اور ہماری یکجہتی اور اتحاد کا دار و مدار بھی کلیتاً اسی پر ہے. یہ نہ ہوگا تو انتشار ہوگا، تشتت ہوگا، اختلافات ہوں گے. ثالثاً یہ کہ ہمارے ملک اور وطن کے بقا اور استحکام کا دار و مدار بھی اسی پر. یہ نہ ہوگا تو یہ خطہ زمین رہے گا لیکن پاکستان نہیں ہوگا، یہ کچھ اور ہوگا. اس کی بلکنائزیشن ہو، یا اس کی قلب ماہیت ہو جائے، اس کے حصے بکھرے ہو جائیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان نہیں رہ سکتا اگر یہاں اسلام قائم نہ ہو. صرف یہ کہ اس میں ٹائم فیکٹر کا معاملہ ہے جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی. یہ ہے دوسری بات جس کے میں نے تین حصے آپ کے سامنے رکھے، کہ اس قیام نظام مصطفیٰ یا قیام نظام اسلامی یا اقامت دین کی اہمیت ہمارے لیے اولاً اس اعتبار سے ہے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، ہم عند اللہ اس کے لیے مسئول ہیں. ثانیاً اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے قومی عزت اور وقار کا دار و مدار اسی پر ہے. ثالثاً اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے ملک اور وطن کے بقا و استحکام کا دار و مدار بھی اسی پر ہے. اس کے لیے کام کرنے کے تین اسلوب ہیں: اصلاحی طرز کی محنت، سیاسی طرز کی جد و جہد، اور ایک انقلابی عمل. اس پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے. جہاں تک اصلاحی نوعیت کے کاموں کا تعلق ہے، علمی، سماجی، میرے نزدیک ان کی جزوی اہمیت ہے. وہ انڈائریکٹلی اقامت دین کے اس مقصد کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن محض اس کے ذریعے سے اقامت دین ممکن نہیں. جہاں تک سیاسی عمل کا تعلق ہے، ملکی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، وہ جداگانہ بات ہے. اقامت دین کے اعتبار سے وہ سرے سے مفید نہیں بلکہ الٹا مضر ہے. لیکن اس کے لیے صحیح طریقہ کار جو ہے وہ انقلابی پروسیس ہے، انقلابی جدوجہد. چوتھی بات یہ کہ اس انقلابی عمل کے چھ مراحل ہیں، تین ابتدائی، تین تکمیلی. اسلام کو اگر ایک طرف رکھ دیں، کوئی انقلابی نظریہ، اس کی نشر و اشاعت، اس کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان کی تربیت، یہ تین ابتدائی مراحل. اور تین تکمیلی مراحل، ایک عنوان اس کا ہوگا تصادم، پیسیو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس اور آرمڈ کانفلکٹ. یہ چھ مراحل ہیں کسی بھی انقلاب کے. اسلام کو بھی راستے سے نکال دیجئے، پاکستان کو بھی ذہن سے ہٹا دیجئے، کوئی انقلاب دنیا کے کسی خطے میں آئے گا تو یہ چھ مراحل لازمی ہوں گے. اب اسلام کو درمیان میں لائیے تو انقلابی نظریہ ہے قرآن مجید، یہ کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں، یہ ریویل ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اصطلاحات ہیں دعوت، تبلیغ، تذکیر، انذار، تبشیر، پھر اس کی تنظیم ہے جس پر مجھے آج تفصیلا گفتگو کرنی ہے، پھر ہے تربیت جس کے لیے قرآنی اصطلاحات ہیں تزکیہ اور تعلیم، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تکمیلی مراحل کے لیے قرآنی اصطلاحات ہیں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، جہاد کے تین مراحل میں بیان کر چکا ہوں، مجاہدہ مع النفس، جہاد مع الکفر، مجاہدہ مع الکفر، اور تیسرے مجاہدہ مع الکفار، ان موضوعات پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. تین جو ابتدائی مراحل ہیں ان میں سے دو کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا مرکز و محور قرآن ہے. دعوت کس کی، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. تبلیغ کس چیز کی؟ قرآن کی. بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغوا عنی ولو آیتن. تذکیر کس ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. انذار اور تبشیر کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. فانما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. اور تربیت کے لیے تزکیہ، وہ بھی قرآن کے ذریعے، تعلیم کتاب و حکمت. معلوم ہوا کہ ابتدائی مراحل میں سے دو کا مرکز و محور، مدنہ اور مدار جو ہے قرآن حکیم. اب رہ گیا صرف ایک موضوع اور وہ ہے تنظیم، جس پر کہ آج مجھے گفتگو کرنی. اسلامی حیات تنظیمی کی جو بنیاد ہے اسے پہلے ایک لفظ کے حوالے سے جان لیجیے، وہ لفظ ہے بیعت. لیکن یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے دینی بہت سی اصطلاحات کی طرح بہت بدنام ہو چکا ہے. نہ صرف دینی اصطلاحات، دینی شاعر بدنام ہوئے، ہم نے بدنام کیا، اپنے عمل سے بدنام کیا. وہ جو ایک مصرع ہے فارسی کا کہ بدنام کنندگان نکو نامے چند، قرآن کے نام کو بٹا لگانے والے کون؟ مسلمان. اسلام کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا کون؟ مسلمان. تمام شاعر دینی، داڑھی شاعر دینی میں شامل، اس کو بدنام کرنے والے کون؟ مسلمان. اسی طرح جان لیجئے کہ لفظ بیعت وہ بھی بدنام ہو گئے. وہ کہیں ایک دکانداری کے لیے عنوان بنا ہے، کہیں وہ خانقاہی نظام کے لیے علامت بن گیا ہے، پھر اس ادارے کی جو پرورشن ہوئی، جیسے کہ ہمارے سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کرپٹ ہوئے اور پرورٹ ہوئے. مسجد کا ادارہ کون سا علی حالہ قائم ہے؟ مسجدوں میں خنجر چلتے ہیں، مسجدوں میں لاٹھیاں برستی ہیں، مسجدوں میں تالے پڑتے ہیں. تو سارے اداروں کو ہم نے کرپٹ کیا، پرورٹ کیا، بدنام کیا، اسی میں ایک بہت اہم ادارہ جو ہے وہ بیعت کا ادارہ. اب ظاہر بات ہے کہ جہاں خلا ہوگا، خلا رہ نہیں سکتا، آندھیاں چلیں گی، جھکڑ چلیں گے، کہیں باہر سے چیزیں آئیں گی، جو اسلامی حیات تنظیمی کا جو اصل پیوٹ ہے، جو اس کا اصل مرکز و محور ہے، جب اسے ہم نے بدنام کیا تو پھر مغرب سے جو طریق تنظیم ہے وہ ہمارے ہاں آیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم کسی طریقے تنظیم سے واقف ہی نہیں، سوائے اس طریقے تنظیم سے کہ جو مغرب سے درآمد ہوا، جس پر پھپتی جو علامہ اقبال نے خوب چس کی تھی کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی خیال آئے گا، انجمن بنانی ہو، ایسوسیشن بنانی ہو، تنظیم قائم کرنی ہو، پارٹی کی بنیاد ڈالنی ہو، جماعت قائم کرنی ہو، ہر پھر کر ہمارے ذہنوں میں وہ مغرب کا طریق تنظیم اس طور پر چھایا ہوا ہے کہ ہم اس سے باہر دیکھ لیں. چونکہ یہ لفظ بدنام ہوا، انسٹیٹیوشن جو ہے کرپٹ ہوا، پرورٹ ہوا، اس لیے آج سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کی اصل تاریخ کو آپ جان لیں. سب سے پہلے تو جو قرآن مجید میں اس کی دو اہم جگہ پر آپ کو بنیادیں ملیں گی اسے ذہن نشین کریں. دیکھیے، جو کوئی بھی لوگ اس کام میں اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جمع ہوں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جان اور مال کھپائیں گے، ان کا اصل معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ. جان اور مال کھپانے کا جو عہد وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اس کو قرآن نے تعبیر کیا بیع و شرع سے، یہ ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے. یہ آیت نمبر 111 ہے سورہ توبہ کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالی نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی، ان کے مال بھی، جنت کے عوض. جب معاملہ ایمان کا ہو گیا تو گویا کہ ایک بندہ مومن اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا. اگر ہم اسے اسلامی فقہ کی اصطلاح میں کہیں گے تو یہ بیع سلم ہے، قیمت بعد میں ملے گی، جو جنس ہے وہ اسی وقت ادا ہو گئی، یہ بیع سلم ہے. اب جب وہ بندہ مومن اپنی جان اور مال اللہ کو دے چکا تو اب جو اس کے پاس ہے یہ امانت ہے. جس وقت ڈیمانڈ کرے جس سے کہ آپ نے سودا کیا، آپ کو پیش کرنی ہوگی. اگر پیش نہیں کرتے تو آپ خیانت کر رہے ہیں، بدمعاملگی کر رہے ہیں. جس وقت تقاضا ہو پیش کر دو، اس لیے کہ اب یہ امانت ہے اس کی آپ کے پاس. اس کی انتہا کیا ہے وہ سارے پروسیس ذہن میں رکھیے. ہر ہر قدم پر ضرورت ہے جان کی بھی اور مال کی بھی، دعوت بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. مجاہدہ مع النفس جو ہے اس میں بھی کشمکش کی ضرورت ہے، مجاہدہ مع الکفر جو ہے اس میں بھی جان اور مال کھپے گا، مجاہدہ مع الکفار میں تو جان ہتھیلی پر رکھ کر آنا پڑے گا. قتال فی سبیل اللہ میں نقد جان جو ہے وہ پیش کرنا ہو. اس لیے یہاں فوراً ذکر کیا اس آخری بات کا، درمیانی مراحل کی ضرورت نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. یہ ضمانت نہیں ہے کہ قتل نہیں ہوگے. اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ نے ضمانت دی ہے کہ تم قتل ہی کرو گے، قتل ہوگے نہیں. یقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اب چونکہ یہ بیع سلم ہے، قیمت تو بعد میں ملنی ہے، جنس نقد دینی ہے، تو ایک شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں قیمت ملے کہ نہ ملے. وہ جو کہتے ہیں نو نقد نہ تیرا ہزار، اگر اس نو کا کوئی شک یا شبہ ذہن میں آئے تو اس کا ادالہ کر دیا، یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے. وعدن علیہ حق فن، یہ انتہائی زوردار انداز بیان ہے. علا کہتے ہیں کسی پر، کسی کے ذمے، یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے اور حق ہے. یہ وعدہ ہمیشہ ہوتا رہا اہل ایمان سے، تم ہی پہلی امت مسلمہ نہیں ہو. یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، یہ وعدہ انجیل میں دہرایا گیا، یہ وعدہ پھر اس قرآن میں ہو رہا ہے. اس سے زیادہ مؤکد وعدہ ہو ہی نہیں سکتا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور سوچو ذرا اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا ہوگا؟ مفہوم کیا؟ ریسٹ ایشورڈ، کسی شک کو شبے کو کسی وسوسے کو اپنے قریب نہ پٹکنے دو. نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بس خوشیاں مناؤ اس بیع کی جو تم نے کی ہے اللہ کے ہاتھ، جو سودا کیا ہے. اب یاد دیکھیے لفظ بیع کے ساتھ آیا بایعتم به، یہ ہے لفظ مبایعت جس سے بیعت بنا ہے. یہی بیع سے بیعت تک کا لفظ جو ہے یہ اس آیہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آ گیا. جس کے لیے تم نے بیعت کی ہے، مبایعت باب مفعلہ ہے، مجاہدہ، مقاتلہ، مکالمہ، مباحثہ، مبایعہ، دو فریقوں کے درمیان ایک بیع کا معاملہ ہوا ہے، دو فریقوں کے مابین ایک عہد ہوا ہے، معاہدہ، مبایعہ. تو یہ جو تم نے عہد کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ. وذالک هو الفوز العظیم، اور جان لو کہ یہی ہے بڑی کامیابی. یہاں وہ بیع و شرع کا تصور جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اللہ کے درمیان جو خرید و فروخت بندے اور رب کے مابین ہوئی ہے وہ واضح ہو گئی، اور اسی کے لیے لفظ بیعت، مبایعت وہ سورہ توبہ میں ہمارے سامنے آ. دوسری آیت ہے سورہ فتح کی. اب دیکھیے اصل میں تو معاہدہ اللہ سے ہے، لیکن یہ ہوگا کسی کے ذریعے سے. ہمارے اور اللہ کے درمیان غیب کا حجاب ہے، چاہے یوں کہہ لیں جیسا کہ عام تصور ہے کہ اللہ غیب میں ہے، چاہے یوں کہہ لیں کہ جو صحیح بات ہے کہ ہم غیب میں ہیں، ہم پردوں میں ہیں، ہم اوٹ میں ہیں، اللہ غیب میں نہیں ہے. اغیب و مزلطائف لا یغیبو، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ اللہ کہاں غائب ہو سکتا ہے، وہ تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے، اوٹ میں ہم ہیں. اسی لیے شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ الکشف المحجوب، حجاب میں ہم آئے ہوئے ہیں اور ہمارا پردہ ہٹانا مقصود. بہرحال چونکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان غیب کا حجاب ہے، لہذا یہ بیع جو اصل میں اللہ سے ہے کسی کے واسطے سے ہوگی. وہ بیعت اولین جو ہوئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. چنانچہ اس تصور کو ذہن میں رکھیے اور سورہ فتح کی آیت اب سنیے. ان الذین یبایعونک، یہاں لفظ بیع نہیں ہے، باع یبیع ثلاثی مجرد نہیں ہے، وہی ثلاثی مزید فی میں باب مفعلہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، فانما یبایعون اللہ، حقیقتاً وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے، اطاعت اللہ کی ہے لیکن کس کے واسطے سے؟ اطاعت رسول. محبت اللہ کی ہے لیکن کس کے حوالے سے؟ اتباع رسول. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت اللہ کی ہے بواسطہ اطاعت رسول. محبت اللہ سے ہے بواسطہ اتباع نبوی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے. اسی طرح جان و مال کی بیع کس سے؟ اللہ سے. خریدار کون؟ اللہ، لیکن بواسطہ رسول اللہ. بیعت اصلاً کس سے ہے؟ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے، لیکن ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، وہ ہاتھ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر بیعت ہوئی. یہ بالکل چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی آ رہی ہیں، ان میں کوئی فصل نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، ہم آہنگ ہیں سارے تصورات. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو اب جو یہ بیع ہو گئی اور بیعت ہو گئی، جو کوئی اس سے پھرے گا، اس کو توڑے گا، اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا. کیا معنی؟ نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے، نہ اللہ کے رسول کا کوئی نقصان ہے. تم یہ سمجھتے ہو گے کہ ہماری یہ جان اور مال کھپانے سے اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہوگا، شاید یہ چھپر ہمارے اٹھائے ہی اٹھے گا، ہم کہیں نکل گئے تو یہ چھپر جو ہے زمین پر آ رہے گا. نہیں، یہ دھوکا ہے. منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی منت شنا سزو کے بخدمت گزاشت. اپنا احسان نہ سمجھو بادشاہ پر کہ اس کی خدمت کر رہے ہو، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع عنایت کیا. ممن نہ کسا فین نما ین کو سوالا نفسی، جو اس سے پھرے گا، جو اس بیعت کو توڑے گا، جو اس بیعت کی خلاف ورزی کرے گا، تو وہ اس کا سارا وبال اس کے اوپر آئے. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، دیکھیے معاہدہ کس سے؟ اللہ سے. اور جس نے پورا کر دکھایا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا ہے، بیعت حضور سے ہو رہی ہے، عہد اللہ سے. فسیوتیہ اجرن عظیما، تو اسے ہم بہت بڑا اجر اور ثواب عطا کریں گے. بیع و شرع، اس سے آگے بیعت. بیع و شرع اور بیعت اصلاً اللہ سے، لیکن بواسطہ رسول اللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان دو آیات کے حوالے سے واضح. اب ذرا تاریخی اعتبار سے اس کے مختلف مراحل اور مدارج کو سمجھ لیجیے. حضور کے ساتھ جو معاملہ ہے خاص، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے ذات مبارک پر نبوت اور رسالت ختم، لہذا ان پر تو جو تعلق ایمان لانے کا ہے اسی کا لازمی تقاضا سموتات ہے، کسی اضافی بیعت کی ضرورت نہیں ہے. جب ایمان لے آئے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ فی امرہ، یا من امرہم، میں بھول رہا ہوں، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل ہے. بات ختم ہوئی. میں نے جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا تھا کہ حضور آپ کیوں متردد ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں، کیوں شش و پنج میں ہیں؟ انا آمنا بیکا وصدقنا، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم آپ کی تصدیق کر چکے، اب ہمارے ہاتھ میں کون سا اختیار ہے، جو حکم دیجئے حاضر. بات ختم. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور مختلف مراحل پر بیعت لے رہے ہیں. کیوں؟ سوچئے، بیعت رضوان ہو رہی ہے، بیعت اقبا ہو رہی ہے، بیعت اقبا اولا، بیعت اقبا ثانیہ، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی تربیت بھی تو کرنی ہے، آئندہ نظام کیسے چلے گا اس کی رہنمائی بھی تو درکار ہے. ہمیشہ حضور ہی تو موجود نہیں رہیں گے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ رسول کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور نے مشورہ لیا اور قرآن میں حکم دیا گیا شاورہم فی الامر، حضور انہیں مشاورت میں شامل کیجئے، باہمی مشاورت، وہاں بھی باب مفاعلہ ہے مشاورہ، لیکن ان کو اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہو اس مشاورت میں تاکہ ان کی تربیت ہو، ورنہ رسول کو تو کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح رسول کو بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جو ایمان لے آیا اس نے آپ سے آپ ان کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا. اب کہاں ضرورت ہے کہ مختلف مواقع پر بیعت لی جائے اضافی، لیکن لی حضور نے. سیرت کے یہ نہایت اہم واقعات میں سے بیعت اقبع اولا، بیعت اقبع ثانیہ، ان دو بیعتوں کے نتیجے میں دار الہجرت بن گیا مدینہ منورہ. وہ سیرت کا بھی ایک اہم ٹرننگ موڑ ہے اور ہماری پوری تاریخ کا بھی اہم ترین واقعہ جس سے ہمارا سن ہجری چل رہا ہے. پھر بیعت رضوان، جو پھر دوسرا بہت بڑا ٹرننگ موڑ ہے، بہت ٹرننگ پوائنٹ اہم بیعت رضوان ہے، سورہ فتح میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے. لقد رضی اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے کہ جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. معاملہ حضور کے ہاں یہ جان لیجئے اضافی ہے، بنیادی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس لیے ہے کہ امت کی رہنمائی، امت کی تربیت مطلوب ہے کہ یہ ہے نظم جماعت کا اصول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر. تو یہ تو دور رسالت میں بیعت کا معاملہ ہوا کہ اس کی اہمیت اساسی نہیں ہے، ثانوی ہے. وہ بیعت ہوتی تھی معین چیزوں کے لیے، باقی حضور کی بحیثیت مجموعی جو اطاعت ہے وہ تو مجرد ایمان کا تقاضا ہے، اس کے لیے اضافی بیعت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اب آئیے خلافت راشدہ. خلافت راشدہ کے دوران دین اور دنیا، مذہب اور سیاست کی وہ ہم آہنگی 100% بتمام و کمال موجود رہی جو دور نبوت و خلافت کا طرہ امتیاز ہے. ان کو تو بریکٹ کریں گے، دور نبوت، دور رسالت اور دور خلافت راشدہ، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایگزیکٹ ریپلیکا آف خلافت راشدہ دنیا میں نہیں آ سکتا دوبارہ، اس لیے کہ وہ اصل میں تتمہ ہے عہد رسالت کا. اب نہ دوبارہ رسالت، نہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ، وہ نہیں ہوگی. وہاں سے اصول لے کر ہمیں اپنی اجتماعی زندگی کے لیے اجتہاد کرنے ہوں. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلفاء کا چناؤ کہہ لیں، اپوائنٹمنٹ کہہ لیں، وہ کسی ایک نقشے پر نہیں ہے. ایک چیز اس میں کار فرما ہے، امرہم شورا بینہم، وہ ہر مرحلے پر ہے. کوئی بیٹا ہونے کی وجہ سے جانشین نہیں ہوا، کوئی داماد ہونے کی وجہ سے جانشین نہیں ہوا، بلکہ جانشینی اگر ہوئی ہے، حضرت ابو بکر جب فرما رہے کہ انا خلیفۃ رسول اللہ، تو اس منصب پر جو ان کا فائز ہونا ہے وہ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے. امرہم شورا بینہم، حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نامزد فرما رہے ہیں اور مسلمان قبول کر رہے ہیں. نو نوٹ آف ڈسینٹ، نو نوٹ آف ڈسکارڈ ہے ہی نہیں، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. حضرت عثمان ان چھ افراد کے باہمی مشورے سے کہ جن کو حضرت عمر نے نامزد کر دیا تھا، ان چھ کی نامزدگی پر کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف بعد میں اگر ہوا ہے تو باہم ہوا ہے ان کی رائے میں، لیکن پھر جب اتفاق ہوا ہے تو وہ پھر یونینیمس. تو یہ جان لیجئے کہ ایک معاملہ آج کل اصل میں کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں، چونکہ امیچور مائنڈز ہیں، وہاں کی چیزوں کا صحیح انتباہ کر نہیں سکتے، لہذا ایک بڑی غلط بات کہی جا رہی ہے کہ آج کا ووٹ بیعت کا قائم مقام ہے. بالکل غلط بات ہے. ووٹنگ اصل میں اس کا نظام کیا بنے گا، کیسے بنے گا، موجودہ مسئلہ ہے. اس میں عورتوں کو حق رائے دہی ہے یا نہیں ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے. ایج کون سی ہوگی جس پر کہ کوئی شخص ووٹ کا حقدار بنے گا، اس سے بحث میں نہیں کر رہا اس وقت، یہ اسلام کے سیاسی نظام سے متعلق مباحث ہے. لیکن وہ جو مشاورت ہے وہ ہے در حقیقت ووٹ. اس مشاورت کے ذریعے سے جس کا نصب ہو جائے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. بیعت ووٹ نہیں ہے، بیعت در حقیقت اس کے بعد اوتھ آف ایلیجینس ہے کہ اس شخص کو تسلیم کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ایک شخصی سموتات کا اس تعلق اور رشتہ استوار کر لیا. وہ آیا کیسے، یہ ہے پروسیس کے جس میں ووٹ کا ذکر آ جائے گا. باہمی مشاورت ہوئی ہے، مختلف جو چیفز تھے قبائل کے انہوں نے بیٹھ کر طے کر لیا یہ ہیں، لیکن ان کے طے کرنے کے بعد اب بیعت عامہ ہو رہی ہے. وہ در حقیقت سمبل ہے اس کا کہ لوگوں نے اس چناؤ کو تسلیم کیا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے ساتھ سم و تعاد کا ایک رشتہ استوار کر لیا. یہ جو سم و تعاد کا رشتہ ہے اس کو جان لیجئے، یہ اس اطاعت کی کڑی جو چلی آ رہی ہے، جو چین ہے اس کی، اس میں ایک اضافہ ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اب ان کی اطاعت، جن کی حیثیت اب نائب رسول کی. حضور کی اپنی حیات طیبہ کے دوران بھی حضور اگر کسی کام کے لیے کوئی جتھا، کوئی گروہ، کوئی جیش بھیجتے تھے تو اس میں سے ایک کو امیر بناتے تھے. وہ امیر اب وہاں اس مہم کے دوران قائم مقام ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی. تو جان لیجئے کہ وہ پروسیس علیحدہ ہے کہ کسی کا نصب کس پروسیس سے ہو رہا ہے، وہ بیلٹ ہے، ووٹ ہے، مشاورت ہے، کیا ہے. لیکن اس کے بعد یہ در حقیقت اس کے ساتھ اس سم و طاعت کے تعلق کو قائم کرنا کہ ہم نے اب تمہیں مان لیا کہ تم اس زنجیر کے اندر منسلک ہو گئے ہو. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اس زنجیر میں اب تمہیں کڑی کی حیثیت سے شخصاً شامل ہو گئے ہو. یہ ہے در حقیقت اس کے لیے علامت بیعت. یہاں لفظ ایک میری زبان سے نکل گیا ہے جس میں میں پچھلی اپنی تقریر کے صدرات کے ذیل میں بات کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ یہاں جو نظام ہے وہ شخصی ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کام اگر ہوا ہے وہ شخصی قیادت کے تحت ہوا ہے، کبھی بھی کلیکٹو قیادت کے تحت کوئی کام نہیں ہوا. پوری تاریخ انسانی خالی ہے. پیور پولیٹیکل پروسیس، جیسا کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں تو ایک دن کے لیے بھی نہیں آیا. واقعہ یہ اچھی طرح جان لیجیے، ایک دن کے لیے نہیں آیا. اس میں تو ہو سکتا ہے کلیکٹو قیادت کا معاملہ، لیکن یہ کہ انقلابی پروسیس اس میں تو ایک شخصی قیادت نہیں ہوگی تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. یا کوئی بھی کام ایک مہم کی حیثیت سے سر کرنا ہے اس میں بھی شخصی قیادت نہیں ہوگی تو بات آگے نہیں چلے. میں نے عرض کیا تھا پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا اگر قائد اعظم کی شخصی قیادت نہ ہو. کہاں مسلم لیگ اور اس کی قیادت اور ورکنگ کمیٹیز، ان کی صرف ثانوی حیثیت، ثالثی حیثیت، اصل معاملہ شخص کا. اسی ملک میں جو ایک اور بہت بڑا مرحلہ اور بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا اس میں بھی وہ شخصی قیادت بھٹو کی تھی فیصلہ کن. یہ آج پیپل پارٹی ایک ہوے کی حیثیت سے موجود ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ الیکشن ہوا تو اس کے فوراً بعد یہ پارٹی جو ہے منتشر ہو کر رہ جائے گی، اس لیے کہ شخصی قیادت اس کے پاس نہیں ہے. ووٹ ضرور یہ لے گی، بھٹو کا نام کیش کرایا جائے گا جب بھی ہوگا الیکشن. یہ ایک چیک ہے مختلف لوگوں کے ہاتھ میں جسے وہ کیش کرائیں گے، لیکن یہ کہ آگے کچھ نہیں. بہرحال یہ باتیں ضمنی ہیں. کوئی انقلابی پروسیس جو ہے وہ تو ناممکن ہے. اس وقت پورا انقلاب ایران جو ہے امام خمینی کی شخصیت پر قائم ہے. لہذا جتنے بھی مخالفین اٹھتے ہیں وہ بھی اس شخص کو ہدف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس ستون کو اگر گرا دے تو یہ گر جائے گی عمارت، لیکن کھڑی ہے یہ پوری عمارت اس کی شخصیت پر. لہذا یہاں بھی سمجھیے کہ بیعت اصل میں کیا ہے. یہ بیعت اس شخصی اطاعت کا سلسلہ ہے. کسی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب معاملہ کیا جاتا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ شخصی اطاعت. کانسٹیٹیوشن کی اطاعت میں وہ شان نہیں ہوتی. آپ کا ایک دستور ہے، دستور کی وفاداری کا آپ نے حلف اٹھایا، کسی شخص سے آپ نے وفاداری یا کسی شخص کی اطاعت کا آپ نے حلف نہیں اٹھایا، یہ ہے دوسری بات. اور بیعت در حقیقت ہوتی ہے کسی شخص کے ہاتھ پر، اور وہ ہوگی شخصی وفاداری اس کے ساتھ. الدین والنصیحہ قال لمن یا رسول اللہ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. یہ ہے در حقیقت بیعت کا اصل مفہوم کہ وہ شخصی قیادت کو سامنے لاتی. اب جہاں تک تو دور نبوت کا تعلق تھا، میں تاریخ ٹریس کر رہا تھا، اس میں تو بیعت ثانوی تھی، اصل ایمان ہے. دور خلافت راشدہ میں ابو بکر پر ایمان کوئی نہیں لایا. ایمان تو قائم و دائم ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ ان کو نائب رسول کی حیثیت سے ان کے ساتھ شخصی اطاعت کی بیعت کی گئی. یہ ہے دور خلافت راشدہ میں. اور یہ جان لیجئے کہ اس دور کا سب سے بڑا جو امتیازی وصف ہے، دین اور دنیا ایک، جو دینی قیادت ہے وہی دنیاوی قیادت ہے، جو دنیاوی قیادت ہے وہی دینی قیادت ہے، جو امیر المومنین ہے وہی خطیب ہے مسجد نبوی کے. وہ دوئی نہیں ہے، ہوئی دین و دنیا کے جس دم جدائی، حوث کی امیری اور حوث کی وزیری وہ نہیں ہے. خلافت راشدہ تو در حقیقت وہ جامعیت کبریٰ جو ہے اس کا بہت بڑا مظہر ہے. اب آگے چلیے، خلافت راشدہ ختم ہوئی تو ہمارے ہاں ایک دوئی پیدا ہونی شروع ہو گئی. شروع میں اس کا فصل بہت کم تھا، وہ تو ایک نقطے سے دو لائنیں جب ہٹیں گی تو شروع میں تو بہت قریب رہتی ہیں، آگے چلیں گے اور فاصلہ ہوگا، اور آگے چلیں گے اور فاصلہ ہوگا، جتنے آگے بڑھیں گے وہ فاصلہ بڑھتا چلا جائے، وہ اینگل جو ہے وہ زاویہ کھلتا چلا جائے. پیدا فوراً ہو گئی خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد، وہ ڈائیکوٹمی جو ہے وہ شروع ہو گئی، لیکن ابھی زاویے کا آغاز ہے، فاصلہ بہت کم ہے. وہ خلافت بنو امیہ ہو یا خلافت بنو عباس، اس میں حکومت جو ہے وہ حکومت کی حیثیت سے ہے، وہ انتظامی ادارے کی حیثیت سے ہے، لیکن حکومت پر فائز لوگ مذہبی یا دینی یا روحانی قیادت کے اہل نہیں سمجھے گئے. وہ خلا جو پیدا ہوا اس کو پر کیا ہمارے ہاں وہ اصلاح ارشاد کا سلسلہ. لہذا اب دو بیعتیں شروع ہو گئی، ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں بیعت حکومت، لیکن ذرا نوٹ کیجئے ہے وہی بیعت کا لفظ، اصل وہی ہے جو قرآن اور سنت میں قائم کر دی گئی، اس کو نہیں بدلا. صرف یہ کہ جب نقشہ دو میں تقسیم ہو گیا تو بیعت بھی دو میں تقسیم ہو گئی، کہ ایک بیعت حکومت ہے اور ایک بیعت اصلاح و ارشاد ہے. یہ بیعت ہو رہی ہے خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنو عباس کے ہاتھ پر، اور یہ بیعت ہو رہی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر، اور سفیان ثوری کے ہاتھ پر، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر. یہ بیعت کا دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا. اب گویا کہ اسلام میں دو حکومتیں ہوئیں، ایک دلوں کی حکومت اور ایک جسموں کی حکومت. جسموں کی حکومت حکمرانوں کے ہاتھ میں، ان کے ساتھ بیعت سیاسی، اور دلوں کی حکومت اولیاء اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ پر بیعت دینی، اصلاح اور ارشاد کی نیت سے. تو بیعت اصلاح و ارشاد اور بیعت حکومت، یہ دونوں پیرلل چلتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، شروع میں تو اس قدر قرب تھا، میں تو حیران ہوتا ہوں، شروع میں تو جو قرب تھا وہ تھا. ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے تو اس کی ابتدائی تاریخ تک بھی اس قدر قرب ہے کہ دو حکومتیں چل رہی ہیں، دلی ہی پایا ہے تخت ہے دونوں کا. ایک حکومت وہ ہے جس پر قطب الدین آ رہے ہیں، قطب الدین ایبک، التمش، یہ چل رہے ہیں. دوسری طرف وہ جو شیخ معین الدین اجمیری نے سلسلہ شروع کیا تھا، ان کے خلیفہ ہیں، ان کا نام بھی بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی. پھر ان کے خلیفہ ہیں یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہیں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ تو پھر وہ حکومت پایا تخت جو ہے وہ جیسے کہ وہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے شروع ہوا ہے سلسلہ، وہ حکومت جاری ہوئی. یہ دو حکومتیں تھیں. اور وہ یہاں مصرع آپ کو سنا دوں، بڑا پیارا مصرع ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، اور یہ دلوں کی حکومت جو ان کے ہاتھ میں تھی. اور حال یہ تھا کہ سلطان شمس الدین التتمش شہنشاہ ہند ہے، اور خلیفہ ہے کس کا؟ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. اور جب خواجہ بختیار کاکی کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک صاحب وصیت پڑھ کر سناتے ہیں، خواجہ صاحب نے وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں، جس نے پوری عمر کبھی زنا نہ کیا ہو، جس کی پوری عمر کبھی تکبیر اولی فوت نہ ہوئی ہو. بلکہ یہ تین ہی نہیں، چوتھی شرط بھی ایک تھی، وہ مجھے یاد نہیں ہے، پورے مجمع کے اوپر جیسے کہ ایک سکتہ تاری ہے کہ کون ہوگا، یہ جنازہ پڑھا بھی جائے گا کہ نہیں. تو جو صف میں سے نکلا وہ سلطان شمس الدین التتمش حاکم اور حکمران ہند تھا، اور یہ کہتا ہوا نکلا کہ مجھے رسوا کر دیا، مجھے بدنام کر دیا، میری نیکی کا یہ آج بھانڈا جو ہے چوراہے میں پھوٹ گیا. تو فصل بہت کم رہا ہے ابتدا میں، لیکن یہ کہ ہے علیحدہ علیحدہ بات. اس کے بعد پھر وہ دور آیا، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، کہ جب یہ ہماری سیاسی جو بھی حکومت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی،
اب آ گیا ہمارے ہاں انگریز، کہیں اور ولندیزی، کہیں اور فرانسیسی، تو وہ ایک تو ڈھانچہ ہی ختم ہوا، وہ تو انگریز کی اطاعت ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ بیعت نہیں ہے، دینی نہیں ہے، اطاعت تو ہے۔ انگریزی حکومت میں کوئی اگر کسی منصب پر آتا تھا، وہ تو فلیجینز کس سے لیتا تھا؟ تاڈے برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھا کر۔ تو وہ جو سیاسی تھی بیعت، وہ تو ہوئی اس شکل میں، اب رہ گئی صرف بیعت ارشاد، وہ چل رہی ہے۔ لیکن چونکہ نظام جو ہے اسلام کا وہ ختم ہو گیا، لہذا اب تحریکیں اٹھیں اس نظام کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے۔ سنوسی تحریک ذہن میں رکھیے، مہدی سوڈانی کی تحریک، یہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، اور وہ ہے ہمارے لیے اہم ترین۔ یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو بیعتیں پھر ایک جگہ جمع ہوئیں۔ سید صاحب نے پہلے لی تھی بیعت ارشاد، وہی بیعت جو چل رہی تھی، مذہبی بیعت، سلوک کے لیے، اصلاح کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، خیر اور نیکی کے لیے وہ بیعت۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے جمعیت فراہم کی تو اب لی بیعت جہاد، بیعت قتال۔ اب گویا کہ وہ دو بیعتیں پھر ایک شخص میں جمع ہوئی، اور پھر وہ مجاہدہ ہوا اور جہاد ہوا اور قتال ہوا۔ یہ بہرحال دوسرے اسباب ہیں، وہ کبھی زیر بحث آئیں گے۔ ظاہری اسباب ان کے کیا ہے ناکامی کے، یعنی جو ظاہری ناکامی ہوئی، باقی وہ باطنی اعتبار سے سرخرو ہے، کامیاب ہے۔ بنا کردند خوش رسم بقا کو خون غلطی دند، خدا رحمت کو نہ دی عاشقان پاک تھی نظر، گردنیں کٹوا دی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں کہ جنہوں نے جو عہد اپنے رب سے کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے، سرخرو ہو گئے، سبک دوش ہو گئے، اور باقی جو ہے منتظر ہے کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی گردن کٹوا کر سرخرو اور سبک دوش ہو جائے۔ تو جو اس مرحلے پر پہنچ گیا ہو، اس کے لیے تو لفظ ناکامی زبان پر آتا نہیں، زبان رکتی ہے، وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ لیکن ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ وہ تحریک ناکام۔ یہ ہے وہ طریقہ جو ہمارے ہاں، اب دیکھیے، اسلحہ ثابت و فروحا فی السماء، یہ ایک طریقے تنظیم ہے جو چلا آ رہا ہے، دور نبوت، دور خلافت راشدہ، پھر ہماری جب تک مسلمان حکومتیں رہیں یہ بیعتیں، دو علیحدہ علیحدہ بیعت، لیکن طرز تنظیم وہی ہے۔ یہ ادارہ بھی پروان چڑھ رہا ہے تو بیعت کی بنیاد پر، اور وہ نظام بھی چل رہا ہے تو بیعت کی بنیاد پر۔ اور اس کے بعد جب وہ ہمارا حکومتوں کا نظام ختم ہوا، اور پھر جو اٹمپٹس ہوئی کہ دوبارہ اسلام کو قائم کیا جائے ایک نظام کی حیثیت سے، ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے، پھر اسلام کی بالادستی جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، تو پھر جو جدوجہد ہوئی اس کا تنظیمی ڈھانچہ اسی بیعت میں پڑا۔ یہ ہے وہ لفظ بیعت جو بدنام ہوا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہمارے جس طرح سارے جتنے انسٹیٹیوشنز دینی، ہم نے ان کو بدنام کیا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اسی طریقے سے سمجھیے کہ وہ بیعت کا نام اللہ ماشاء اللہ، بیعت و ارشاد کے حلقے اب بھی ہیں، ان کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ نیکی، کچھ نہ کچھ روشنی پھیل رہی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جب بحیثیت مجموعی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کاروبار زیادہ بنا ہوا ہے، تو وہ جو ہیں صحیح اور مخلص لوگ، ان کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کا پیدا ہو جانا فطری بات ہے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ اس دور میں آ کر، یہ اب میں 20ویں صدی 21ویں کا آغاز کر رہا ہوں اپنی گفتگو میں، پچھلی صدی میں شہیدین کی تحریک اور بالا کوٹ کے حادثہ فاجعہ کے بعد، جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ تھی ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ، جسے پہلے غدر کہتے تھے اور اب کہتے ہیں اسے جنگ آزادی۔ یہ چونکہ ایک سیاسی نوعیت کا مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین اتحاد کے ذریعے سے معاملہ تھا، اس میں لفظ بیعت آپ کو نہیں ملے گا۔ اگرچہ اس میں علماء دیوبند جو شامل ہوئے تھے اس کے اندر وہ نظام پورا اسی بنیاد پر موجود تھا، لیکن بحیثیت مجموعی وہ دوسرا سانچا ہے۔ اس کے بعد یہ 20ویں صدی آئی ہے تو پہلی مرتبہ یہ لفظ ہمیں ملتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے، وہ شخص، اب یہاں ابوالکلام کون سے ابوالکلام میں کہہ رہا ہوں، وہ سن 12 سے لے کر سن 20 تک کے ابوالکلام، سن 20 کے بعد کے ابوالکلام سے مجھے بحث نہیں ہے، جو کانگریس میں شامل ہوا اور پھر جس کی ساری جدوجہد جو ہے وہ کانگریس ہی کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے، میں نہ اس کے بارے میں اس باتن کچھ کہہ رہا ہوں، نہ نفجن کچھ کہہ رہا ہوں، نہ تائیدن کہہ رہا ہوں نہ تنقیدن کہہ رہا ہوں، لیکن سن 12 سے لے کے الہلال اور البلاغ والا ابوالکلام اس نے بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ بنائی۔ یہ دوسری بات ہے، ان کی طبیعت کی مناسبت نہ تھی یا حالات کی موافقت نہ تھی، دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ جو اقبال کا شعر میں نے بار بار آپ کو سنایا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے اندر وہ وائٹیلٹی نہ ہو، اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ماحول غذا نہ دے۔ کیا کریں گے، اگر حضرت نوح علیہ السلام 950 برس میں اگر بظاہر کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکے تو کسی اور کو بھی ہم، ظاہر بات ہے کہ لازماً یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی اپنی ذاتی کمزوری ہی تھی، لیکن بہرحال جو نبی نہیں ہے ان کے لیے دونوں احتمال ہیں، ذاتی کمزوری، ذاتی عدم مناسبت، شخصی عدم مناسبت، یا یہ ہے کہ ماحول کی ناموافقت، عدم موافقت، نتیجہ کوئی بھی ہو وہ بات صرف ہوئی اور اس کے بعد ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو کام اب ہو رہے ہیں، بدقسمتی سے یہ لفظ بیعت کہیں نظر نہیں آ رہا، جماعتیں بنتی ہیں اور میں اب کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن نقشے کیا ہیں، دستور ہے، دستور کی بنیاد پر رکنیت ہے، اس سے پھر وہ الیکشن کے ذریعے سے وہ صدر یا امیر یا کوئی چنے جا رہے ہیں، اس الیکشن ہی کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے ان کی کوئی ورکنگ کمیٹی یا عاملہ یا مجلس شورا منتخب کی جا رہی ہے، اور وہی سارا نظام جو یورپ سے درآمد ہوا آرگنائزیشن کا، پرائمری ممبر شپ، اور اس کے بعد پھر جو پورا ایک سلسلہ بنے گا، یہ ہائرارکی ہوگی اور یہ اس کے اختیارات ہوں گے اور یہ اس کا اختیار ہوگا، اور اس اختیار پر اس طریقے سے پابندیاں ہوں گی اور اس پر اس طریقے سے تحدید ہوگی، یہ سارے چیکس اینڈ بیلنسز والا نظام جمہوری اور دستوری اکثر و بیشتر وہی نظر آتا۔ اگر اس کام کو پھر لانا ہے اس کی اپنی اصل کی طرف، وہ حدیثیں پڑھنا بہت آسان ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا، لیکن آسان کام نہیں ہے۔ بیعت کے لفظ پر تنظیم بنے گی تو لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے، انگلیاں اٹھیں گی، فکرے چست ہوں گے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہ بیعت کی بنیاد پر تنظیم قائم کرنے چلے ہیں، لیکن جان لیجئے اگر اپنی اس اصل ثابت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، اگر کتاب و سنت ہیں جن سے آپ کی اصل ذہنی اور آپ کا جو فکری تعلق ہے اس کے منبع اور سرچشمے وہ ہیں، تو اس کے سوا کوئی اور طریقہ کار، کوئی اور طریقہ تنظیم جو ہے وہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت رسول سے ثابت ہے، نہ ہماری پوری جو 1300 برس کی تاریخ ہے اس میں اس کا کوئی نشان آپ کو ملے گا۔ یہ تو مغرب سے آئے ہوئے نظام ہیں جن کو آج ہم چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، انہی پر ہماری ساری کوششیں، ساری اجتماعیت جو ہے انہی اصولوں پر وجود میں آتی ہے۔ میرے نزدیک اگر واقعتاً مقصود ہے کوئی کام کرنا، اچھی طرح جان لیجئے، یہ میں نے 1.5-2 مہینے جو گفتگویں کی ہیں یہ ذہن میں رکھیے، یہ محض کوئی علمی غذا دینے کے لیے نہیں، یہ کام اگر کرنے کی نیت ہے اور ارادہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ ایکسیمز، کچھ کہاوتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ جس کی گردن میں بیعت کا حلقہ نہیں ہے اس کا دین ہی درست نہیں ہے، یہ بات اصلاً غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہے وہ کسی نظم میں شامل نہیں ہے، وہ خالص انفرادی زندگی بسر کر رہا ہے، اور خالص انفرادی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لفظ بیعت جو ہے ادھر وہ جو بیعت ارشاد ہے اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو بولتے ہیں، لیکن اس پورے بیعت کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ جس شخص کی زندگی میں اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہے، اس کا رخ اسلام کے مطابق نہیں ہے، وہ لاکھ نمازی ہوا کرے اور روزے دار ہوا کرے، اگر رخ یہ نہیں ہے، اگر زندگی کا مقصد وہ نہیں ہے جو بعثت محمدی کا مقصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا رخ اور ہے. وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بڑے پشتارے باندھ کر اپنے گردنوں کے اوپر اور اپنی کاندھوں پر لاد کر چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو، اس کا رخ ہی غلط ہے. ترسم کے بے کعبہ نہ رسی اعرابی کی راہ کے تومی روی بترکستان است. پہلی بات یہ ہوگی کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. اگر یہ ہے تو ایک سٹیپ پورا ہو گیا، لیکن اب اس کے لیے جد و جہد انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی. کوئی اجتماعیت ناگزیر ہے، کسی سلسلے سے منسلک ہونا لازم ہے. یہ ضرور ہے کہ کوئی ایک الجماعت نہیں ہے، کوئی مدعی نہیں ہے کہ ہمارے اندر اسلام ہے ہم سے باہر کفر ہے. وہ الجماعت صرف نبی کی جماعت ہوتی ہے کہ اس سے باہر کفر ہے. کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو، بڑے سے بڑا موحد ہو، اگر نبی کی پر ایمان نہیں لایا اور نبی کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں نہیں ڈالا تو کافر. لیکن اب وہ بات نہیں ہوگی. یہ ہے اصل میں حاصل اس آیہ مبارکہ کا، ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے. ایک تو وہ تم ہو، یہ وہ وسیع تر امت کا تصور ہے. ہر مسلمان اس امت میں شامل ہے، چاہے ان کے درمیان کوئی آرگنائزیشنل لنک نہیں ہے، لیکن امت محمد میں شامل. یہ ایک نظری قسم کی تنظیم تو ہے، لیکن یہ تو فعال نہیں، یہ کسی مقصد کے لیے کام نہیں کر سکتی. اب ان میں سے ایک جماعت بنے گی، امت میں سے امت نکلے گی. یہی وہ بات ہے جو اس حدیث میں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور متفق علیہ ہے، میں بار بار سنا چکا ہوں، لا یزال من امتی امت قائمین بامر اللہ، میری امت میں سے ایک امت ہمیشہ موجود رہے گی جو اللہ کے حکم کو قائم کرنے والی. یہ اقامت دین کے لیے وہ امت، اگر اس میں آپ شامل ہیں کسی جماعت میں اور دل مطمئن ہے کہ صحیح کام کر رہے ہیں، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، آپ صحیح رخ پر ہیں. اور اگر نہیں ہے تو میں وارن کر رہا ہوں، آپ کی زندگی غیر اسلامی زندگی ہے. چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہوں اور چاہے اب رمضان آئے گا آپ تیسوں روزے رکھ لیں، لیکن یہ زندگی بحیثیت مجموعی غیر اسلامی زندگی. اگر اقامت دین کے مقصد کے تحت کسی جماعت میں سم و تاد کے نظم کے ساتھ آپ وابستہ نہیں، اس کے لیے اب سوچنا آپ میں سے ہر ایک کا کام ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے جو دین کا، جو کتاب و سنت سے جو تقاضا سامنے آیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کے ذمے ہے. ایک طرز تغافل ہے تو وہ تم کو مبارک، اور ایک عرض تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.